مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ ضیاء درود السلام، صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 سری ہجری کے ماہ محرم الحرام کی 6 شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ اوبی وین کے ذریعے میلو کوہنا پھالیہ ضلع منڈی باہدین پنجاب، پاک نوشائی کابینہ، نیز پاک سیرانی کابینہ سمر سٹا ضلع بہاولپور پنجاب شریک ہے۔ اور آج ہمارے پاس تشریف لائے پاک جنیدی کابینہ، جس میں سکھر اور اطراف کے مختلف شہر قصبے گاؤں بھی شامل ہیں، اور اچھی خاصی تعداد بھی ہے عاشقان صحابہ و اہل بیت تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیان کر رہا ہوں، اس دوران دوسری کوئی شخصیت، کتنی بڑی شخصیت ہو وہ، اگر آئے تو استقبال کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے۔ اس سے ایک تو بیان کرنے والے کی کنفیوز ہونے کا اندیشہ، وہ بیچارہ ہو سکتا مضمون بھول جائے، گھبرا جائے، یہ سب کھڑے ہو گئے۔ دوسرے کہ آپ یعنی کھڑے ہونے والا جو سن رہا تھا، وہ پھر اس کو غلط فہمی کا اندیشہ، اسی طرح جو کھڑا نہیں ہوا اس کو بھی غلط فہمی کا اندیشہ، جب سب کھڑے ہوں گے تو وہ حلال حرام اس میں ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ ہو جائے۔ تو جب بیان ہو رہا ہو نا، اس وقت نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں، جب بیان نہ ہو رہا اور کوئی عالم آتے ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے۔ یہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھیے گا، یہاں بھی اس پر عمل کرنا ہے اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے گا، بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا۔ اب اتنی دور سے تشریف لیا ہے تو کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ عیسائی بھائیوں کے ذہن میں ہوں گی بھی۔ اب جیسے یہ مدنی مذاکرہ ہو رہا تو اس میں یہ نیت ہو سکتی ہے اگر ذہن ہے ایسا تو کہ میں اول تاخیر اس میں شرکت کروں گا اور اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، اس کی رکاوٹ دور رکھوں گا، رکاوٹ دور رکھنے میں مثلا موبائل فون ہے تو اب موبائل فون بند رکھیے کہ یہ اگر جاری رہا تو یہ گھنٹی بجائے گا، آپ کو متوجہ کرے گا اپنی طرف، تو اس طرح آپ ظاہر ہے کہ جو سن رہے ہیں اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، آپ کی گھنٹی دوسرے کے لیے بھی غلط فہمی کا باعث بن سکتی ہے، اس کو بالکل کچھ دیر کے لیے بھول جائیے. اسی طرح جو بناتے ہیں دوران بیان یا مسائل احکام بیان ہو رہے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ خود تو محروم ہی رہتے ہیں، وہ ان کو کہاں سمجھ پڑے گی پوری بات، لیکن دوسرے بھی ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے یوں ہاتھ اٹھا ہوتا ہے تو بعض اوقات پیچھے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہوں، تو ایسا کوئی بھی انداز اختیار نہ فرمائے کہ جو آپ کے یا دوسرے کے علم دین سمجھنے میں رکاوٹ بنے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بھی نہیں بنوں گا. جیسے اب ہوتا کیا ہے کہ خود پھیل کر بیٹھ گئے اور دوسرے کے لیے جگہ تنگ کر دی، حالانکہ یہ چند لمحوں کے لیے بھی ہم ساتھ بیٹھے نا، تو ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، حق کے جوار، پڑوسی کا حق، قیامت میں اس کا بھی سوال ہوگا، تو اس لیے اپنے بھائی کے لیے آپ نے جگہ کشادہ کرنی ہے اور خود تکلیف اٹھانی ہے، اس کا مزہ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے مدنی ماحول میں جمعہ مبارک کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، امیر علیہ سنت کو ان کے پوتے نے جمعہ مبارک کہا ہے، یہ ان کا جو ہے وہ آیا ہوا صوتی پیغام کچھ مناظر کے ساتھ چلا رہے ہیں.
جمعہ مبارک، اب وہ اپنی لینگویج میں بول رہے ہیں جیسا ان کو بولنا آتا ہے، یہ السلام علیکم بھی اتنا پیارا بولتے ہیں، بہت پیارا بولتے ہیں.
ہم شہد کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ شہد جو ہے یہاں یہ شہد کی مکھیاں جو ہیں ڈبوں میں تیار کرتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دیگر درختوں وغیرہ پر اپنے چھتے بنا کے وہ تیار کرتی ہیں، کیا یہ دونوں شہد جو ہیں انسانی صحت کے لیے مفید ہیں؟
میرا نام اسد الرحمان ہے، میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اصل شہد کی پہچان کیا ہے اور اس کا کلر کیسا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں.
دیکھیے جو شہد ان درختوں پر بنتا ہے، اچھا درختوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف درختوں کی مختلف تاثیرات ہوتی ہیں، جیسے نیم کے درخت پر جو شہد بنے گا اس کا الگ فوائد ہوں گے، بیری پر جو بنے گا اس کے الگ فوائد ہوں گے، تو مختلف درخت. پھر یہ کہ اب آج کل تو آرٹیفیشل شہد بھی آتا ہے، آرٹیفیشل ان مانو کر کے وہ ہوتا تو شہد ہے، لیکن یہ شہد کی مکھیاں پالی جاتی ہیں. اب جس طرح وہ مچھلیاں بھی پالتے ہیں، ہر چیز فارمی ملتی ہے، بکرے، گائے، نہ جانے کیا کیا، اور یہ اپنی سبزیاں، پھل، فارمی، تو اسی طرح شہد کے لیے بھی یہ ترکیب ہوتی ہے فارم کی، تو کچھ چینی یا اسی طرح کی مٹھاس یہ ڈالتے ہوں گے تو مکھیاں اس سے چوستی ہیں اور یہ چھتا بناتی ہیں اور یہ اپنے شہد بنتا ہے اس سے. لیکن وہ شہد کے اپنے ٹھیک ہے فوائد ہوتے ہوں گے، جو درختوں پر اوریجنل جو ہوتا ہے نا اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، پھر جیسا درخت. اور دوسرے سوال میں اصل شہد کی پہچان پوچھی تھی، تو یوں تو اصل شہد کی کافی شناختیں ہیں، لیکن سب کا نقالوں نے توڑ کر دیا جو دھوکہ دیتے ہیں اور ملاوٹ والے، وہ شہد بھی ہو تو آدمی بولے اچھا میں نے بالکل ہی کچھ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، یعنی صرف گڑ ہو تو بھی چلو فائدہ کرے، پتہ نہیں کیا کیا الا والا ڈال کر اس شہد نما کوئی وہ لکوڈ بیچ رہے ہوتے ہیں. اب خدا جانے اس میں کتنا پرسنٹ شہد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, اور سب ملاوٹ کریں یہ بھی ضروری نہیں ہے, لیکن ہے ملاوٹ کا دور دورا اس وقت. تو اس میں یہ کہ اصل شہد کی پہچانے جو ہے علامتیں ان کا تقریباً ان لوگوں نے توڑ کر دیا ہے. ایسی اس میں چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے مثال کے طور پہ اصل شہد ہم پیئیں گے نا تو یہاں گلے میں تھوڑا لگے گا, تو اس کی بھی انہوں نے جیسے نقل کر لی کہ وہ لگے گا جو بھی پیئے ہم, تو اس لیے وہ لگ رہا ہے گلے میں. تو ایک اس کی پہچان جو ہے یہ ایک حکیم صاحب نے بتائی تھی کہ ابھی تک اس کا جیسے توڑ نہیں ہوا ہے, وہ بھی کچھ عرصے پہلے مجھے بتائی تھی, اب خدا جانے اس کا توڑ آ گیا ہو تو پتا نہیں ہے. وہ یہ کہ شہد میں سوتی کا کپڑا, سوتی خالص ہو, نائلون مکس نہ ہو, پلاسٹک مکس نہ ہو, خالص کوٹن, سوتی مانے کوٹن, خالص کوٹن کا کوئی کپڑے کا ٹکڑا اس شہد میں بھگو کر اگر جلائیں گے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا کپڑا. تو اب راکھ ہو گیا نا تو سمجھو کہ شہد خالص ہے, اور اگر وہ کپڑے کا پیس جو ہے وہ تھوڑا سخت ہو گیا, اکڑ گیا, سخت ہو جاتا ہے, تو یہ سخت ہو جائے نا تو سمجھو کہ یہ شہد خالص نہیں. واللہ تعالی عالم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. شو بز سے وابستہ افراد کا بھی ایک قافلہ پنجاب سے یہاں تین دن کے لیے پہنچا ہے, ابھی نظر آئے مجھے, سل میں نے مدنی چینل پر بھی ان لوگوں کو دیکھا تھا روانہ ہوئے تھے. یہ آئے, خوش آمدید کہتا ہوں, اللہ ہم سب کو نیک بنا دے, اپنی پسند کا بندہ بنا لے, پکا نمازی بنا لے, حلال روزی کمانے کھانے کھلانے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کیا کیا انہوں نے پلے کارڈ رکھے ہوئے, پینا فلیکس اور دیوان کی چھائی ہوئی ہے شوبیز والوں پر, دیکھو کیا بات ہے مدینے کی, اور روانہ بھی دھوم دھام سے ہوئے تھے, جذبہ ہے, جذبہ کسی کا سگا نہیں ہے, ہم سب کا دین ہے, ہم سب کا اسلام ہے, اور اس کے لیے ہم کو تن من دھن سے قربانی دینی چاہیے اور اپنی آخرت میں کام آنے والے کام کرنے چاہیے. ماشاءاللہ, اللہ ہم سب کے دلوں کو بدل دے, یا مقلب القلوب, بس ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا دے, ہم کو نیک بنا دے. آمین ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ساؤتھ کوریا کے شہر مشن سے میرا بابا جانی کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر کسی عورت نے چوری کی ہے اور وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیتی ہے کہ میں نے چوری نہیں کی, تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے.
چوری کی ہے, اول تو یہ ہے نا کہ اگر شرعی ثبوت مل جاتا ہے چوری کی ہے تب اس کی قسم اس کو فائدہ نہیں دے گی, اور اگر اس نے چوری نہیں کی اور ثبوت آپ کے پاس بھی نہیں اور وہ انکار کر رہی ہے کہ میں نے نہیں چوری کی, جب بھی اس کو چور تو نہیں کہیں گے نا.
اگر جو الزام لگا رہا ہے اس کے پاس ثبوت نہیں ہے, صرف جیسے گھروں میں چوری ہو جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں عورت نے اٹھایا ہے, تو اس صورت میں جب ثبوت نہیں ہے یعنی شاہدوں کے ذریعے گواہوں کے ذریعے ثابت نہیں ہے تو اس کو چور نہیں کہا جا سکتا. تو اب اگر وہ قسم اٹھا لیتی ہے, اولاً تو ثابت ہی نہیں ہے اس کے اوپر, اب قسم اٹھا لیتی ہے تو اب اس کا قسم اٹھانا بھی جائز ہے. اب اگر قاضی کے پاس جاتا ہے تو قاضی بھی الزام لگانے والے سے ثبوت چاہے گا, شہادت چاہے گا, اگر شہادت نہیں ہوگی تو پھر جو انکار کر رہا ہوگا اس سے قسم لی جائے گی.
شہادت مانے گواہی, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عام طور پر گھروں میں اٹکل سے چور کہہ دیا جاتا ہے، جیسے گھر میں سونا غائب ہو گیا یا کوئی رقم گئی تو اب بہو پھنسی یا بھابھی پھنسی، بیٹی پر شک نہیں آئے گا، بہو پر شک آئے گا. اور اب بیچاری مطلب وہ لاکھ قسمیں بھی کھائے لیکن نہ اس کی قسم پر بھی اعتبار نہیں ہے اس کو بالکل. یعنی کہ اس طرح خاندان میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. شریعت نے بہت مطلب عمدہ اس میں اصول بنائے ہیں، اور وہی کہ شرعی گواہ جنہوں نے وہ دیکھا ہو. یعنی عام طور لوگوں کو یہ تھوڑی پتا ہوتا ہے گواہ کس کو بولتے ہیں. ہاں میں صحیح بولتا ہوں، ہمارے پاس گواہ موجود ہے، کس نے گواہی دی؟ تو وہ میری ماں بھی بولتی ہے، میرا باپ بھی بولتا ہے، انہوں نے دیکھا تھا یا اس نے اقرار کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا تو نے چوری کی، وہ بولا ہرگز نہیں، اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا، نہ چوری کرتے دیکھا، ہے نا، یہ کہ اس نے اس شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ تو نے چوری کی. اب اس نے ایک دم سے وہ قسم کھا لی کہ میں نے چوری نہیں کی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا کہ میرے کو غلط فہمی ہو گئی یا وہ جو بھی اس کے معنی بنے. یہ ہے شان اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے معصوم نبی کی شان. ڈر گئے، قسم کھائی تو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ. تو یہ ہم تو جس کو اٹھا کر چور بنا دیتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ تہمت ہے. بغیر کسی شرعی ثبوت کے کسی کو چور بول دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ ایک مسلمان کی اپنی عزت ہے، حرمت ہے، اس کو بیچارے کو چور بنا دیا اور ہمارے پاس کو ثبوت ہی نہیں ہے چوری کرنے کا، نہ کوئی ایسا واضح قرینہ. واضح قرینے سے بھی چور ثابت نہیں ہوگا، چور صرف شریک گواہوں سے ثابت ہوگا،
یا اقرار
کر لو اگلا کہ میں نے چوری کی ہے.
اچھا مفتی صاحب، اس میں بھی یہی ہے نا کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی، اب بالفرض اس نے جرم کیا ہے، اگر بالفرض اگر اس نے قسم کھا لی، چونکہ گواہان پیش نہ ہو سکے، گواہ نہ ہو سکے، یہ گواہوں سے ثبوت نہیں ہوا، اس نے اقرار نہیں کیا، اب وہ نہ کرنے پر قسم کھا رہا ہے، تو اب یہی ہے نا کہ علماء نے یہی فرمایا کہ اب اس نے قسم کھا لی اللہ کی، اب یہ جانے اس کا رب جانے، ہم اس کو کلیئر قرار دیتے ہیں، اس کی بات قبول کی جاتی ہے.
بابا چوری کا الزام لگانے میں بعض اوقات یہ مطلب تھوڑا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے کہ دو چار پہ الزام لگا دو کوئی نہ کوئی نکل ہی آئے گا اس میں سے، یہ کیسا ہے؟
آپ ظاہر دو چار پہ الزام لگا دیں گے، دھمکیاں دیں گے، عملیات کی دھمکیاں دیں گے کہ میں چاول لایا ہوں، نمک کھلاؤں گا، جس کے منہ میں خون نکلے گا وہ چور ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا وہ ترکیبیں کرتے ہیں، جھوٹ بھی کافی بولا جاتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. کسی مسلمان پر الزام رکھنا، ہم پر کوئی الزام رکھے تو کیسی ہماری نیند اڑے، آخر وہ بھی تو بےچارا اللہ کا بندہ ہے جس پر ہم الزام رکھ رہے ہیں، کاش ہم اس پر غور کر لیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا بابا جان عابد اختاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مرید کو کیسے پتا چلے کہ اس کا پیر اس سے راضی ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مرید اپنے پیر کی رضا کیسے حاصل کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیرا.
محبت کی کسوٹی تو یہ بڑی ہے کہ اپنے دل پر غور کرے کہ خود کو پیر سے کتنی محبت ہے، تو اسی طرح جب پیر سے خود کو بہت محبت ہوگی تو پیر بھی محبت کرے گا. اچھا اب پیر کو راضی کرنے کا طریقہ, پیر کے بتائے ہوئے اوراد وظائف پڑھے, اس کے بتائے ہوئے کام بجا لائے اور اس کی اطاعت کرے, فرما برداری کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد عثمان عطاری, میرے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے, 10 محرم والے دن نہ ناخن کاٹتے ہیں, نہ نئے کپڑے پہنتے ہیں, نہ نئے جوتے لیتے ہیں, اور نہ ہی اس دن گھر سے جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں. ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ یہ دن بالکل شوق کی حالت میں مناتے ہیں. جواب ارشاد فرما دیجیے.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ لوگوں میں یہ عام طور پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے کو محرم الحرام سے پہلے پہلے کھانا چاہیے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں یہ حرام ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں مزید جواب ارشاد فرمائے اور ہماری اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے. کیا یہ قرآن حدیث کے اندر سے بات ہے یا یہ عوامی فواہ ہے؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے. اور جو لوگ کھچڑا وغیرہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں. ان کو کچھ لوگ تو حلیم بولتے ہیں اور کچھ لوگ کچرا بولتے ہیں. ان دونوں لفظوں کی بھی وضاحت فرما دیں کہ ان کو کیا کہنا چاہیے, اور جب قبرستان ہم لوگ جائیں تو کس طرح حاضری دینی چاہیے اور کس طرح سلام بلانا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم.
اچھا, گوشت وغیرہ جو ہے نا, اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو لمبا عرصہ اگر رکھتے ہیں تو طبن یہ سنائے کہ نقصان دے, کہ طبی طور پہ اس کو اتنا طویل لمبا نہیں رکھنا چاہیے, ورنہ یہ کہ محرم الحرام میں جو وہ قربانی کے گوشت حرام ہو جاتے تو ایسا تو کوئی
وہ
نہیں.
طبن وہ فریز جو کر لیا نا,
جی
فریز کر لیا وہ نقصان دے, 10 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے, یہ ڈاکٹر نے جو بتایا تھا. باقی اگر سکھا کر تو لمبا عرصہ رکھا تو اس کے نقصانات کی کوئی,
ہاں وہ تو
ہاں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا, یہ آیا تو کانپنے لگا روب سے, تو آپ نے عاجزی فرمائی کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھا لیا کرتی تھی. اس مضمون کی حدیث پاک ہے.
دوسرا یہ کہ وہ کھچڑا, تو حلیم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک صفاتی نام بھی ہے, تو یوں جو ہے وہ اسے اگر کوئی حلیم کہتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. جیسا کہ بزرگان دین کے واقعات میں ملتا ہے نا, کسی نے سیب کو لطیف کہا تو اس پر جو انہیں غیب سے ندا آئی کہ سیب کے لیے ہمارا نام کیوں استعمال کرتے ہو. تو اگر کوئی کھچڑے کو اگر حلیم کہتا ہے تو شرعن جو ہے یہ جائز ہے.
اصل یہ لفظ لحیم تھا, لحم معنی گوشت, تو وہ لحیم گوشت اس کا اہم جز ہے, اہم حصہ ہے کھچڑے کا, تو اس لیے اس کو لحیم بولتے تھے. وہ لحیم بولتے بولتے اب وہ لفظ سدھر گیا, لیکن اب وہ مطلب ہے سدھرا ایسا ہے کہ اتنا زیادہ سدھر گیا کہ اس غذا پر بولنے کو جی نہیں چاہتا, تو لحیم سے حلیم ہو گیا. تو حلیم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے, تو یہ ہم لوگ بولنا میں پسند نہیں کرتا بولنا. ویسے بولنے والے کو نہ برا سمجھتا ہوں, نہ گناہ گار سمجھتا ہوں, نہ گناہ ہے, ٹھیک ہے. مطلب وہ حلیم بولتے ہیں تو اس کے معنی وہ یہی ہے, غذا. وہاں تصور تھوڑی ہوتا کہ یہ اللہ کا نام ہے.
منع بھی نہیں ہے نا بولنا,
بولنا منع نہیں,
منع بھی نہیں,
لیکن وہی کہ بعد اب با نصیب اگر اس نیت سے اللہ کا نام ہے غذا پر کیا وہ کرنا تھا وہ کھچڑا, جبکہ اس کا متبادل نام موجود ہے, ہم کھچڑا بولتے ہیں.
اچھا, پہلا سوال یہ تھا کہ وہ عاشورے والے دن جو ہے وہ جھاڑو نہ نکالنا, ناخن نہ کاٹنا, نئے لباس نہ پہننا, تو ذرا کہ عاشورا جو ہے وہ مبارک دن ہے, اس پہ نیا لباس بھی پہنا جا سکتا ہے, جائز ہے ناخن کاٹنا بھی, اور جھاڑو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں, کہ یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے. اب بعض لوگ انکار کرتے ہیں, وہ ذرا کم علمی کی وجہ سے وہ بےچارے انکار کرتے ہیں. اور قبرستان میں یہ ہے کہ قبرستان میں جب داخل ہو تو پہلے یہ دعا پڑھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، اور پھر جو وہ وہاں حاضر ہو اور فاتحہ وغیرہ پڑھے اور ایصال ثواب کر دے اہل قبر یعنی قبرستان والوں کو جو وہاں مدفون ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ کہ وہاں قبروں پہ چڑھنے سے جو ہے وہ بچے کے قبروں پہ چڑھنا جو وہ جائز نہیں، اور اگر اپنے رشتے داروں کی قبریں اگر بالکل اندر ہیں تو وہاں تو پہ جانا ہی جائز نہیں، کیونکہ قبروں کو پھلانگ کر جانا ہوگا. یہاں تک کہ اگر یہ گمان ہوا، یہ شبہ ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ راستہ جو نا یہ نیا نکالا گیا اور یہاں پہلے جو نا شاید قبریں تھیں، تو جب یہ شک بھی آ گیا تو اب بھی اس راستے سے گزرنا جو وہ ناجائز ہو جائے گا. اس کی معلومات کے لیے جو وہ قبر والوں کی 25 حکایات، ماں قبرستان کی دعائیں اور مادانی پھول، اس کا مطالعہ مفید رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں آج کل کہ یہ عاشورے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، ان 10 دنوں میں وہ نہیں کرنا چاہیے، تو گوشت نہیں کھانا چاہیے، تو نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، تو تیل نہیں لگانا چاہیے عاشورے کے دن. تو یہ سب کام عاشورے کے دن کرنا ضروری بھی نہیں ہے، نہیں کیا کسی نے ویسے ہی نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سوگ سمجھ کر نہیں کیا تو حرام، تو گناہگار ہو. کہ سوگ 3 دن تھا وہ گزر چکے، اب تو صدیاں بیت گئی، ہر سال کو نیا سوگ تھوڑی تازہ ہم کریں گے. تو یہ فرق یاد رکھیے گا کہ اگر وہ کام ویسے نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، نئے کپڑے نہیں پہنتا، نہیں ہے اس کی ترکیب، روز روز کون نئے کپڑے پہنتا ہے؟ اب کسی کی عادت ہے وہ جمعے جمعے وہ نئے کپڑے پہنتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ جمعہ آئے گا تو پہنے گا. تیل روز نہیں لگاتا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگاتا ہے، تو بیچ میں عاشورہ آ گیا اس دن تیل نہیں لگا رہا ہے، کوئی بات نہیں. اگر سوگ سمجھ کر نہیں لگائے گا، بلکہ نہیں کیا سوگ سمجھے گا تو گناہگار ہوگا. یہ سوگ کے دن نہیں ہے، تو یہ فارمولہ یاد رکھ لے. تو یہ سارے اس طرح کے شاید 20 معاملات ہیں، ہو سکتا ہے سینکڑوں معاملات ہو، تو یہ اس کا حل ہو جائے گا.
مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب ہے یعنی بہت مؤثر اور آزمود ہے. اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن جو ہے وہ آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ اس مد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد فردوس اس وقت میں عرب شریف آبھا میں ہوں، سبا خاص کا کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ باپا جان کی بارگاہ میں کہ میرے ساتھ کبھی کبھی صبح جلدی جانا پڑتا ہے، تو میرے ساتھ کفیل ہوتے ہیں تو وہ مجھے 10 ریال دے دیتے ہیں فطور کرنے کے لیے ناشتہ، اس میں سے 2 یا 3 یا 4 ریال کا کر لیتا ہوں، باقی پیسے میں رکھ لیتا ہوں. اب وہ واپس مانگتے بھی نہیں اور ہم دیتے بھی نہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو.
اب جبکہ وہ نہ مانگتا ہے نہ اس نے کہا ہے کہ بھئی وہ بچا کر بچے تو میرے، اور وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، میں 10 روپے لے لو، یہ کہ گفٹ کر دیتا ہے کہ اس میں ناشتہ وغیرہ کر لو، تو یہ بچے ہوئے پیسے رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جائز ہے.
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کمپنیوں میں یا بعض اداروں میں یہ مقرر ہوتا ہے کہ آپ کا کھانے کا جتنا خرچہ ہوگا تو وہ آپ کھانا کھا کر اتنا خرچہ آپ لے سکتے ہیں. تو اب اس صورت میں جتنا کھانے پر خرچ ہوا اتنا ہی لینا جائز ہے، یا اور اگر بغیر بتائے رکھ لیا اور اس کا ذاتی ہے بغیر بتائے رکھ لیا، یا وقف کا ہے، یا کوئی بھی بغیر بتائے رکھ لیا اس کی طرف سے اجازت نہیں تھی، تو اس صورت میں وہ رکھنا ناجائز ہوگا. اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دے دیا جاتا ہے، حساب نہیں لیا جاتا، کہ ایک مقرر ہوتا ہے کہ روزانہ کے 10 روپے 12 روپے یا 12 ریال. تو اس صورت میں کہ جب وہ واپس نہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ بات طے ہے کہ اتنا ہی روزانہ کا وہ دیں گے، اب یہ چاہے کھائے چاہے نہ کھائے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس صورت میں اگر یہ رکھ لیتا ہے تو شرن یہ رکھنا ناجائز نہیں ہوگا،
جائز ہے
جی
رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. جواب دیجئے.
دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟
میری برادری 50 سال سے اوپر والے سے چلتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد صدیق عطاری، زمزم نگر، حیدرآباد.
ماشاءاللہ، عمر بھی اگر بتا دیجیے.
تقریباً 51 سال.
51
ماشاءاللہ. میری معلومات کے مطابق شیر کو سب سے پہلے چھینک آئی.
جواب ناقابل قبول ہے.
دنیا میں سب سے پہلے کس انسان کو چھینک آئی؟
بابا آدم علیہ السلام.
جواب مرحبا.
تو بڑے پیارے پیارے تحفے آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. یہ سوغات مدینہ، اس میں دیکھیں کشمش شریف ہے، پستے ہیں، اور جو ہے جی جی. اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں
بابو جی؟ ہم زمزم نگر حیدرآباد سے آئے ہیں، اور میرے ساتھ میرے فنکار ساتھی بھی ہیں، اور ہم زبیر بھائی کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں. اور بابا جی یہ ہے
چل مدینہ بھی ہونا ہے. ماشاء اللہ، جگہ میں مدینہ بھی چاہیے.
بالکل بابو جی، میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہر انسان کی، مسلمان کی خواہش ہے مدینے کی، تو ہماری بھی خواہش ہے.
مدینہ تو ظاہر ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا.
کہہ دو مرشد چل مدینہ چل، کہہ دیجیے گا بابا جی، کہہ دیجیے گا چل مدینہ چل.
نے آپ کو مدینہ شریف کی تسبیح، اور یہ مقدس پانی کا مجموعہ ہے. اس میں کون کون سے پانی ہیں ذرا آپ سنیے، آپ کو اچھا لگے گا. اس میں پانی شامل ہے آب زمزم، غسل خانے کعبہ، بارش مکہ مکرمہ، غسل گنبد خضرا، بارش مدینہ منورہ، بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیر روحا، چشم ایوب علیہ السلام، غسل مدار مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر السنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کا دم کیا ہوا پانی ہے سر.
سبحان اللہ.
اور آپ کو یہ نماز کے احکام کتاب، یہ بھی تحفے میں دی جا رہی ہے. آئینہ قیامت، یہ بھی تحفے میں دی جا رہی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے رسالے جو ہیں، کربلا کا خونی منظر، حسینی دولہا، یہ بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے. اب آپ کیا مدنی تحفہ دیں گے؟
میں مدنی تحفہ تو میری اوقات نہیں کہ میں دوں، مگر میں کوشش کروں گا، نیت کرتا ہوں اور نیت کروں گا کہ میں بھی اس مدینے کے رنگ میں رنگ جاؤں، اس رنگ میں رنگ جاؤں جو آپ سب یہاں پر سنگے ہو، پاپو جی کے سامنے بیٹھے. اور میری خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آرٹسٹ کو جیسی نیت دے کہ میں اس قابل ہو جاؤں اور باپو جی کے ہاتھ سے امام شریف باندھوں.
کاش مبلغ بن جائے، دل میں بھی مدنی رنگ آ جائے، چہرے پر بھی مدنی رنگ آ جائے، لباس میں بھی مدنی رنگ آ جائے، روح بھی مدنی مدنی ہو جائے.
تو کہہ دیجیے گا چل مدینہ چل.
ہاں تو پھر یہ جب سب ہو جائے گا تو چل مدینہ کی بھی تو ترکیب ممکن ہے.
باپو جی غیبت کے
خلاف جنگ جاری رہے گی
انشاءاللہ،
تمیل کی لقیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو آٹا کھاتے ہیں، لال آٹا ہے، سفید آٹا ہے، چاول کا آٹا، باجرے کا آٹا، یہ ہمارے لیے کون سا مفید ہے، فائدہ مند کون سا ہے ہمارے لیے؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیں.
چاروں ہی آٹے مفید ہیں، کس آٹے کو مائنس کریں گے؟ چاول بھی غذا ہے، کنک بھی غذا ہے، تو یہ باجرا بھی ایک غذا ہے، اناج. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو طبن کوئی آٹا یا کوئی وہ باجرا یا چاول نقصان دہ ہو تو وہ ایک مستثنا صورت ہے، لیکن وہ الگ ہے. البتہ یہ چاروں آٹے جو ہے جن کا آپ نے نام لیا، سبھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اناج ہیں، اور ان کو کھانے میں ضرور غذائیت حاصل ہوگی، طاقت بھی ملے گی انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد
علی محمد. سب سے پہلا کون سا کلمہ یا سینٹینس ہے جو یعنی کہ پاک کلمہ جو انسان کی زبان سے ادا ہوا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد یعقوب عطاری ہے، میں جامع المدینہ سکھر سے تشریف لائے ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے پہلا کلمہ الحمدللہ کہا.
جواب مرحبا.
حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے چھینک آئی انسانوں میں، اور انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا. جواب دینے والے نے الحمدللہ کہا.
اور اس کا واقعہ یوں لکھا ہوا ہے غرائب القرآن میں کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مٹی سے بنایا. چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں، تو حکم خدا بندی عز و جل کے مطابق آسمان سے اتر کے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیت والی مٹیاں شامل تھیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا. چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح جو یہ بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی، پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا. چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالی تم پر رحمت فرمائے. اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے. پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے.
سبحان اللہ،
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
فیضان اہل بیت
جاری،
فیضان اہل بیت
جاری،
فیضان اہل بیت
جاری،
فیضان اہل بیت
جاری،
غیبت کے خلاف جنگ
جاری،
جھوٹ کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
حسد کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
انشاءاللہ عزوجل
مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک شعر مختلف مناظر کے ساتھ امیر علیہ السنت کام دکھاتے ہیں.
دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد حضرت کی اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا.
محمد محمود عطار باب الاسلام سکھر. اگر کوئی مسلمان نے سابقہ دانستہ اور نادانستہ ہونے والے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی دوسرے اشخاص یا مسلمان اس کو اس کے سابقہ گناہوں پر شرم و آر دلاتے یا بلا اجازت شرعی تشہیر کرتے ہیں، ایسے اشخاص کے متعلق شرعی طور پر کیا حکم لگے گا؟ رہنمائی فرمائیں.
اگر کسی نے گناہ سے توبہ کر لی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تب اگر اس نے توبہ کر لی اور اب اگر اسے کوئی آر دلاتا ہے تو یہ آر دلانا جو نا یہ غلط ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ
یعنی شرمندہ کرتا.
اس کو یعنی شرمندہ کرتا ہے. اب یہاں تو سوال میں تو یہ ہے کہ شرمندہ تو کرنا کجا، کہ یعنی اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھائی فلاں نے یہ گناہ کیا حالانکہ اس نے توبہ کر لی ہے، اور یہ سوال میں کہنی اس کا یعنی ڈھول پیٹا جا رہا ہے، تو یہ تو بہت سخت ہے. جبکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کیا اور گناہ سے توبہ کر لی، اب اگر اسے کوئی آر دلاتا ہے یعنی شرمندہ کرتا ہے، تو خدشہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ شخص خود اس گناہ میں مبتلا ہو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ایسوں کو چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کریں. اور چونکہ جس نے توبہ کر لی اب اس کی دل آزاری بھی ہوئی، تو اس سے جو ہے وہ معافی مانگیں اور توبہ بھی کریں. چونکہ یہاں جو ہے وہ حق العبد تلف ہوا. سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کو کسی گناہ پر آر دلائے تو وہ نہ مرے گا حتیٰ کہ خود بھی کرے گا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، یا وہ پرانا گناہ جسے لوگ بھول چکے، یا خفیہ گناہ جس پر لوگ مطلع نہ ہو. اور آر دلانا توبہ کرانے کے لیے نہ ہو، محض غصہ اور جوش غضب سے ہو. یہ قیود خیال میں رہے، یعنی یہ جو نا وہ قید، یعنی یہ باتیں خیال میں رہیں کہ یہ آر دلانا جو نا وہ محض غصہ ہے یا پھر غضب کی وجہ سے.
اس کا کچھ خلاصتاً کچھ مدنی پھول آپ بیان فرما دیں کہ ہمیں ایسی کیا صورت، کیا مطلب اس کا نتیجہ ہوگا، یہ کچھ اگر بیان ہو جائے.
یا تو اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، یا گناہ ہو ہی پرانا گیا کہ لوگ بھول بھال گئے، تو اس طرح کی کوئی صورت ہو. تیسری بھی ایک صورت دیکھیے، ہاں، یا چھپ کر گناہ کیا ہے اور اس کو پتا چل گیا کہ اس نے یہ کیا، اب نہیں چھوڑوں گا، پھر یہ اس نے اس کا چرچا کرنا شروع کیا، اور ایسا اس کا کرنا جو ہے وہ اصل مقصد وہ اپنا غصہ نکالنا، تو ان وجوہات کی بنا پر یہ ایسا کرے گا تو یہ اس سے پہلے نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ سزا دنیا میں بھی مل جائے. تو اصل مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کا عیب چھپانے کا ہم کو حکم ہے، نہ کہ اس کو اچھالنے کا. اور پھر جو توبہ کر چکا تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ جب توبہ کر ہی لیے بیچارے نے، تو اب اس کو اچھالنا چے مانی، اس کے کیا مانا سوائے اس کے کہ اس کو ڈیگریڈ کرنا اور بدنام کرنا ہی مقصود ہے، اور کوئی مقصد بظاہر ہے بھی نہیں، خالی خالی لوگوں کو بتاتے پھرنا. تو یہ ایک برا چرچا لوگوں میں پھیلانا ہے، اور اس میں مطلب یہ کہ یہ گناہ ہے اور عذاب کا اندیشہ ہے کہ اس کو عذاب ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ داخل جہنم کیا جائے ایسا شخص. اور ہمارے یہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں تو اس نے توبہ کر لی، اللہ کے یہاں توبہ ہے، لیکن بعض اوقات بندوں کے یہاں توبہ نہیں ہوتی، اس کو معاف کرتے نہیں ہیں. اچھا، معاف کرنے میں حق العبد کا معاملہ بھی نہیں ہوتا، کہ جب اپنا حق اس کا کوئی ایسا ہی بس یعنی کہ وہ سمجھو کہ وہ اس کی توبہ کو یہ قبول نہیں کرتی جیسے یہ جنت اور دوزخ کے مالک ہیں، یہ بیچاروں کو بدنام کرتے رہتے اور ان کو بھی تالا دیتے ہیں جس نے کیا تھا تو وہی ہے نا تو نے پہلے کیا تھا ایسا، حالانکہ بےچارا توبہ کر چکا ہے، ہونا تو چاہیے کہ توبہ پر کسی کی حوصلہ افزائی ہو، لیکن یہاں ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے مطلب کہ وہ بدنام کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی بری بات ہے اور اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی اور اس سے بچنا ہوگا۔
تو یہ مل گئے غیبت کی تباہ کاریاں، صفحہ 455۔ جو بدنصیب لوگ مسلمانوں میں برے چرچے جگاتے اور فتنے اٹھاتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عبرت نشانے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ، ترجمہ کنز الایمان، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ بعض لوگ بہت ہی جھگڑالو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، خامخا غیبتیں کرتے، چگلیاں کھاتے، تنقیدیں کرتے، بال کی کھال اترتے، بات بات پر فسادات برپا کرتے اور مسلمانوں کے لیے ایذا کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ پارہ 30 سورۃ البروج کی 10ویں آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔
مفتی صاحب مزید، مفتی احمد یار خان صاحب مزید فرماتے ہیں، یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے گناہگار توبہ کر چکا ہے، ایسے گناہ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس گناہ میں بندہ گرفتار ہے اس سے آر دلانا تاکہ توبہ کرے، یعنی اس لیے اس کو شرمندہ کر رہا ہے کہ جس میں بندہ گناہ میں گرفتار ہے توبہ نہیں کی اس نے اور یہ گناہ کر رہا ہے، اب اس پر اس کو اس لیے شرمندہ کرنا تاکہ یہ توبہ کرے، یہ نیت ہے، تو ایسا کرنا کار ثواب ہے۔ انما الاعمال بالنیات، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔
حج کے لیے جو نام نکلے ہیں،
جن کے نام نکلیں گے انہیں بلند آواز سے 3 مرتبہ لبیک 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 کی صدائیں بلند کرنی ہیں انشاءاللہ۔
ایک مرتبہ دہرائی کر لیں ہم سب مل کر، کس انداز سے کہنا ہے؟ لبائی لبائی لبائی،
سبحان اللہ، باپو کی بھی کیا شان ہے، سب کو لبیک پڑھا رہے تو ان کو بھیج بھی دو نا باپو، سب وہاں جا کے لبیک پڑھے احرام باندھ کے،
سب کچھ آپ کے نام سے۔
باپو اپنے نانا جان کے بارگاہ میں عرض کر دیجیے،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔
اچھا یہ یاد رہا کہ جس کا نام نکلا وہ جو 3 بار لبیک لبیک کہتا ہے اس سے مراد لبیک اللہم لبیک نہیں ہے، لبیک منا حاضر ہوں، تو نام لیا تو پکارا تو حاضر ہوں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی پکارتا تو لبیک فرماتے، تو یہاں مراد وہ لبیک نہیں ہے، تلبیہ جس کو بولتے.
سعید اتاری بن رفیق واہ کینٹ،
لبیک لبیک لبیک،
ماشاء
سبحان اللہ،
مرحبا. موسا خیل بلوچستان، ہدایت اللہ اتاری ولد حاجی حکیم الدین. چاہیے جو قرآن دازی والے نام ہے حج کے لیے، ہدایت اللہ اتاری ولد حاجی حکیم الدین موسا خیل بلوچستان. ہدایت اللہ اتاری ولد حاجی حکیم الدین موسا خیل بلوچستان.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ،
لبیک لبیک لبیک،
ماشاءاللہ
ماشاءاللہ، کیا بات ہے مدینے کی.
گھوٹکی ندیم اتاری ولد حبیب احمد، ندیم اتاری ولد حبیب احمد گھوٹکی، ندیم اتاری ولد حبیب احمد گھوٹ کی.
لبیک لبیک لبیک،
ماشاءاللہ مرحبا،
ماشاءاللہ.
محراب پور ریاض احمد اتاری ولد محمد اشرف، ریاض احمد اتاری ولد محمد اشرف محراب پور، ریاض احمد اتاری ولد محمد اشرف محراب پور. موجود حاجی امین؟
لا موجود.
اچھا اب جو ہے وہ جن خوش نصیبوں کے نام عمرے کے لیے نکلے ان کے نام پکارے جائیں گے. عبد الحسیب ولد عبد الحمید پنڈی گھیپ، عبد الحسیب ولد عبد الحمید پنڈی گھیپ، عبد الحسیب ولد عبد الحمید پنڈی گھیپ.
لا موجود.
زمزم نگر حیدرآباد سعدان اتاری ولد نعیم میمن زمزم نگر حیدرآباد، سعدان اتاری ولد نعیم میمن زمزم نگر حیدرآباد.
بیک بیک بیک،
مرکز الاولیاء عبد الستار اتاری ولد اللہ دتا، عبد الستار اتاری ولد اللہ دتا مرکز الاولیاء.
لبیک لبیک لبیک،
ماشاء مرحبا. محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا، محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا. محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا.
یہ مدنی شخصیات میں ہیں بتا رہے ہیں.
ہاں بھائی یہاں پیچھے ہیں. محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا
ہمارے ڈویژن نگران ہیں. یہ
اچھا چلے گئے.
موجود
لا موجود. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا
إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى
کربلا کی جان ساروں کو سلام کربلا کی جان ساروں کو سلام کربلا کی جان ساروں کو Yeah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ